حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ علم و حکمت کی بہت ساری باتیں لے کر، علم و حکمت کی باتیں نامی سلسلے میں الحمدللہ ایک اگلی قسط لے کر پھر بذریعہ مدنی چینل، مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں، اور الحمدللہ حسب معمول دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب بھی جلوہ فرما ہیں۔ انشاءاللہ آج کے موضوع سے متعلق بھی ان سے بہت سارے پیارے پیارے مدنی پھول ہم حاصل کریں گے۔ آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ کسی بھی چیز کے تصور کو سمجھنے کے لیے بعض اہم کانسیپٹس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور جو ان بیسس کو سمجھ جاتے ہیں، ان جڑوں کو سمجھ جاتے ہیں، ان ستونوں کو سمجھ جاتے ہیں، تو اس سے اوپر جو تعمیر ہونے والی عمارت ہے اس کے متعلق بہت زیادہ جانکاری اور نالج انہیں ہو جاتا ہے، جو انہیں آگے جا کر بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ تو یہاں میں یہ سجیسٹ ضرور کروں گا کہ ہر مسلمان کو خود بھی اور اپنے ایسوسی ایٹس کو بھی، ایفیلیٹیز کو بھی، جو اس کے متعلقین ہیں، چاہے اولاد کی صورت میں ہوں، گھر والوں کی صورت میں ہوں، انہیں اراکین اسلام کے متعلق اچھا نالج بیس ضرور دینا چاہیے، ذخیرہ علم خود بھی حاصل کرنا چاہیے، دینا چاہیے۔ آج کا جو سلسلہ ہے ہمارا، یہ آج ایک بہت اہم رکن اسلام سے متعلق ہے، جس کا رمضان شریف سے ان معنوں پر گہرا تعلق ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں اس چیز پر بھی بہت زیادہ فوکس نظر آتا ہے، دیگر عبادات کے ساتھ معاشرتی جب ہم نظر ڈالتے ہیں مسلمانوں کے معاشرے پر۔ تو چلیے، موقع اچھا ہے رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اس اہم ترین رکن اسلام کے متعلق بنیادی معلومات جمع کرنے اور اپنی نالج لیول کو بڑھانے کا، میری مراد ہے زکوٰۃ کی مبارک عبادت سے۔ تو چلیے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور اس کے متعلق اہم اہم امور کون سے ہیں جو ایک عام مسلمان کو بھی اچھی طرح سے ذہن نشین ہونے چاہیے، تاکہ وہ اس عبادت کو بھی اس کو سمجھ سکے، اور جب اس پر اگر فرض ہوتی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے بجا لا سکے، ضرورت پڑنے پر مزید اپنا نالج انہینس کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے علماء اہل سنت سے رابطہ کر سکے۔ اہلن و مرحبن و سہلن مفتی صاحب، الحمدللہ میں متعارف تو کروا چکا ہوں موضوع مدنی چینل کے ناظرین کو، زکوٰۃ جیسا اہم موضوع ہے، اس کی ایک اہمیت تو یہ موٹی سی سمجھ میں آتی ہے ہم جیسے یعنی کم علم لوگوں کو، کہ یہ ایک رکن اسلام ہے، بیس ہے یہ۔ آپ ہمیں ذرا یہ اس کی اہمیت ذرا اور کھول کر بتائیے، اچھی طرح سمجھائیے کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، کس قسم کی یہ عبادت ہے، پھر انشاءاللہ مزید میں سوالات عرض کروں گا اور آپ مزید ہمیں جو ہے وہ علم دین کی موتی عطا فرمائیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ زکوٰۃ کی اہمیت میں جو موٹی سی بات آپ نے ذکر کی نا،
جی جی،
یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہونا زکوٰۃ کا،
ماشاءاللہ
دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، کلمہ شہادت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ تو بنیادی ستون ہے نا۔
اوکے،
ستون کے بغیر عمارت قائم ہی نہیں ہوتی۔ اگر عمارت کا ایک بھی ستون ہے تو عمارت کیسے کمزور ہوتی ہے، ایک حصے مثال ہے۔
ٹھیک ہے،
تو ستون کی جو اہمیت ہوتی ہے
عمارت
دین کے اعتبار سے، زکوٰۃ چونکہ ستون کی مثل ہے لہٰذا اس کی اہمیت اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے۔ مزید یہ کہ قرآن کریم کے اندر جہاں نماز کا ذکر بار بار آیا، اس کا حکم ارشاد فرمایا گیا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر 32 مقامات پر آیا،
32
نماز کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز اور روزہ جس طرح بدنی عبادت ہے نا،
جی جی،
ایک بدنی جسمانی عبادت، اسی طرح زکوٰۃ ہماری مالی عبادت ہے۔
ओके ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे ये कॉन्सेप्ट मुफ्ती साहब बदनी इबादत
और इंसान के पास क्या है.
ठीक है
एक उसका जिस्म है जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है
सही.
उस जिस्म को सारी जिंदगी वो इस्तेमाल करता है.
ठीक है
और जब मौत आती है तो रूह और जिस्म का ताल्लुक टूट जाता है.
ठीक है ठीक
तो जिस्म जो उसे दिया गया है वो एक तरह की सवारी है ना उस पर सवार है और वो चला जा रहा है लेकिन इस जिस्म को कैसे इस्तेमाल करना है.
ठीक है
उस तरह करना है जैसे अल्लाह ताला की मर्जी है उसके रसूल करीम की इरशादात है उसमें बताया गया. तो बदनी एतबार से बदन कहते हैं
जी,
तो बदनी
जी.
इबादत वो जो बदन से की जाती है.
ओके
इसी तरह जिस्मानी इबादत भी इसे कह सकते हैं जिसमें
है,
हमारा बदन जो है
वो इस्तेमाल
हरकत करता है और उसमें बदन से मुतालिका वो इबादत होती है.
ओके
जैसे
ओके,
नमाज के अंदर तो हरकत जो है बदन की जिस्म की बिल्कुल वाजह तौर पर नजर आती है.
जी जी
इसी तरह रोजा क्या है उसका ताल्लुक भी हमारे बदन ही से
बदन से.
अगरचे उसके अंदर हरकतें नमाज जैसी नहीं होती वो हरकत नमाज जैसी नहीं होती लेकिन उसका ताल्लुक हमारे जिस्म से है.
ठीक
खाने पीने और जो रोजे के मुनाफी अमाल है उनसे रुकना
जी जी
वो रुकने के अंदर जो बुनियादी हैसियत है वो हमारे बदन की है.
ठीक
तो नमाज और रोजा तो हो गए बदनी इबादतें.
सही
इसी तरह एक इबादत है माली
जी
कि इंसान ने जो कुछ कमाया है अल्लाह ताला का अता फरमाया हुआ है
जी जी
और अल्लाह ताला के अता से वो उस माल का मालिक बना है मजाजन
बेशक.
तो माल भी जो उसकी मिल्क में आया है तो मुसलमान पाबंद है कि शरीयत की रोशनी के अंदर उसके अहकाम के मुताबिक उसे इस्तेमाल करे.
ठीक
और जब अल्लाह और उसका रसूल खर्च करने का कहे तो खर्च करे.
अल्लाह
इस तरह अपने जिस्म को उनकी इताअत में लगाया है
तो जी जी
इसके माल को भी अल्लाह ताला के दिए हुए माल को भी उसकी इताअत का फर्माबरदारी का जरिया बनाए. तो जकात ये है इसके अंदर जो मुसलमान का माल होता है वो अपने माल का शरई हक अदा करता है
माशाअल्लाह.
और जो फरीजा माल के एतबार से अल्लाह सुबहानहू व तआला ने जो फरमाया है
जी जी.
और जिसका हुक्म इरशाद फरमाया है उसकी अदायगी करता है.
ठीक है
तो जकात माली इबादत है. बदन की इबादतों से भी बहुत फायदा होता है रूहानी एतबार से भी आखिरत की तैयारी भी होती है अल्लाह ताला की याद भी दिल में रहती है. इसी तरह जकात जो है वो माली इबादत है इसके फवाइद छुपे हुए नहीं है पोशीदा नहीं है. गरीबों को मिस्कीनों को इससे फायदा कितना होता है. गरीबों को उनकी गुर्बत कैसे दूर होती है जिन्हें खाना सही तरह मयसर नहीं है जो बहुत सारी चीजों के मोहताज हैं माल के एतबार से उन्हें जब मालदार जिस पर जकात ये फर्ज होती है वो एक अपने माल का एक मखसूस हिस्सा मालिक बनाकर दे देता है तो उनके दिलों में कैसी खुशी दाखिल होती है. एक तो ये कि उनकी हाजत पूरी हो रही है मुसलमान की हाजत रवाई हो रही है उनके दिल में खुशी दाखिल हो रही है. दूसरा ये कि जो देने वाला है उसके दिल से माल की जो बेजा मोहब्बत है जिसकी मजम्मत के अंदर कुरान और हदीस के बेशुमार इरशादात हैं वो दूर हो रही है.
ठीक है
कि माल जो है वो उसकी बेजा मोहब्बत अगर रहेगी दिल के अंदर बुखल वाली जो कैफियत है जिसे हम कंजूसी कहते हैं माल हकदारों को ना देना जब वो बाकी रहेगी तो उससे फसाद जन्म लेता है.
ओके
और मजीद जो वो बुखल वाली कैफियत है वो बढ़ती जाती है. और बखील जो है वो जाहिर बात है रब ताला की इताअत से दूर हो जाता है. नबी करीम अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी वाले काम करना उसके लिए भारी हो जाते हैं दुश्वार हो जाते हैं. तो जकात से एक तो ये कि अपने दिल की इसलाह होती है माल की बेजा मोहब्बत दूर होती है और दूसरा ये कि अल्लाह की राह में जिस तरह अपनी जान जो है वो कुर्बान करने तक का जहन मुसलमानों का होता है और बदनी इबादत करने का भी इसी तरह माल जो अल्लाह ताला का दिया हुआ है उसकी राह में खर्च करने से जो फजाइल हैं उसके वो भी मिलते हैं. और अगर इताअत इस सूरत में ना की जाए जकात अदा ना की जाए तो इसकी जो मजम्मत में अहदीस मुबारक बयान हुए हैं और आयत मुबारक में इसकी मजम्मत बयान हुई है उसकी वजह से गुनाहगार होता है. तो गुनाह से बचने के एतबार से भी जकात देना जरूरी है कि जकात फर्ज है. और जकात देने के बाद जब जो इबादत की है उसके अपने फवाइद और समरात मिलते हैं जिससे मुसलमान की जिंदगी पर खुशगवार असरात मुरतब होते हैं
माशाल्लाह. अच्छा मुसब अगला सवाल जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करना है वो तो ये है कि कुरान और अहदीस जो हदीस है इसमें क्या फवाइद और समरात और क्या फजीलतें वारिद हुई हैं जकात से मुतालिक और ना देने पर क्या वईदें हैं. लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपसे ये हमें समझा दीजिए कि जैसे आपने नफ्स के भारीपन का जिक्र किया जकात से मुतालिक जकात का जब आपने बयान किया तो ये इरशाद फरमाइए कि एक्चुअली किसी शख्स पर माली इबादत जो है ना नफ्स पर उसको ज्यादा भारी होती है सुस्ती का बाइस बनाती है उसको सुस्ती मतलब तारी करती है उसका नफ्स जो उसको सुस्ती तारी करता है या जो है दूसरी तरफ जिस्मानी इबादत है ये नफ्स पर ज्यादा भारी होती है और नफ्स आड़े आता है क्या फरमाते हैं इस मामले में.
इसमें इबादत तो नफ्स पे भारी होती है
भारी ही होती है
भारी होती है.
ठीक
है अगर इबादत کی آپ نے مثلا نماز پڑھنے کی عادت بنا لی, نفس کے خلاف چلے آپ, اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کیا اور نماز پڑھنے کے عادی بن گئے, تو اب نفس تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے, اسے پتا ہے کہ بھئی یہ میرے خلاف اس نے جہاد کر لیا ہے کہ اب کسی بھی طرح یہ نماز سے دور نہیں ہو رہا, نماز میں اسے لگا دیا, نماز سے روکنے میں نفس کامیاب نہیں ہو رہا. لیکن چونکہ نفس کے اندر تو ہے شرارت, نفس امارہ کے اندر وہ گناہ کی طرف دھکیلتا ہے, تو نماز سے تو اسے نہیں روکے گا, اب دوسری عبادت سے روکے گا. مثلا روزے رکھنے کے اندر اس کو دقتیں ڈال دے گا, ذہن کے اندر یہ خیالات آئیں گے کہ میں رکھ ہی نہیں سکتا, میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے اور بڑا پرمشقت کام ہے. تو ظاہر بات ہے روزہ رکھے گا تو نفس پر تو ضرب پڑنی ہے, تو اب اگر نماز پڑھ لی ہے یا نماز کا عادی بن گیا ہے تو روزے کی طرف نہیں جانے دے گا.
ٹھیک ہے,
نماز اور روزہ اگر وہ کوئی اس کی بھی عادت بنا لے, مثلا قرآن کریم کے اندر ایام معدودات, روزہ تو گنتی کے دن ہے نا, مسلمان اگر ہمت پیدا کر لے, اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں نا مذہبی, اس طرح کے لوگ اگر نہ بھی ہوں, عام مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور بڑے شوق سے رکھتے ہیں, بڑی پابندی سے رکھتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ یہ ارکان اسلام کے اندر سے, اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت دے گناہوں سے دور ہونے کی اور فرائض اور واجبات اور جو ضروری احکامات ہیں ان پر چلنے کی. تو اس کا مطلب ہے ہمت اگر کمزور ایمان والا بھی کرے تو روزے رکھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جاتا. تو روزہ رکھنے میں بھی کامیاب ہو گیا, نماز بھی پڑھ رہا ہے, دونوں بدنی عبادتیں کر رہا ہے, لیکن مال کے اندر وہ رکھنا ڈالے گا تو اس کی شرارت تو ختم نہیں ہوتی. پھر ہر ایک کے اعتبار سے حکم الگ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ بہت مالدار ہے اگر, تو اس کے لیے 2.5% جو زکات ہوتی ہے, وہ آگے اس پر کلام ہوگا کچھ, کہ وہ دینا اس کے لیے کوئی زیادہ دقت کا باعث نہیں ہوگا. اس کے پاس مال بہت ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا, اس کا کوئی ذہن بنائے کہ بھائی آپ نے زکات دینی, اس فرض کو ادا کرنا ہے, اس کے دل میں خود بھی خیال آئے گا. ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے اور اس پر ایک اہم دینی فریضہ ہے, تو وہ خوشی خوشی اپنی جو زکات وہ ادا کرے گا, اس لیے کہ مال اس کے پاس بہت زیادہ ہے. لیکن جن کے پاس مال تھوڑا ہوتا ہے اور پھر بھی زکات بن جاتی ہے, اس لیے کہ زکات تو ارب پتی پر بھی ہے اور مثلا لکھ پتی پر بھی ہے, تو لکھ پتی میں ارب پتی میں فرق ہوتا ہے, درمیان میں کروڑ پتی بھی آ جاتا
ہے.
تو اب لکھ پتی پر بھی زکات بن جاتی ہے, اسی طرح کروڑ پتی پر بھی اور ارب پتی پر بھی. تو جو اربوں کا مالک ہے اس کی زکات بھی کروڑوں میں نکلتی ہے.
ٹھیک ہے,
تو نفس کی شرارت تو وہاں پر بھی ہے, اس کے کروڑوں میں نکلتے ہوئے جو پیسے ہیں وہ سوچتا ہوگا کیسے نکل رہے ہیں,
دل پکڑ کے بیٹھ جائے.
تو زکات کے نہ دینے پر جو وعیدیں اور زکات دینے کی جو برکت ہے اس پر غور کرے. کہ لفظ زکات کے معنی یہ ہے کہ جو بڑھتا ہے مال,
اللہ اللہ,
اس میں برکت ہوتی ہے, جو لغت کے اندر معنی لکھے ہیں. تو زکات دینے سے ایک تو کیا ہوتا ہے کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے, مال میں کمی نہیں ہوتی, مال میں برکت ہوتی ہے, اس میں بے برکت ہی نہیں ہوتی. پھر روایات میں یہ بھی ہے کہ زکات کا مال جس مال میں ملتا ہے, یعنی زکات نہیں دی جاتی تو مال ہلاک ہو جاتا ہے, یعنی زکات نہ دینے سے مال بے برکت ہو جاتا ہے اور مال ہلاک ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو زکات دینے کی طرف وہ جو بھی آئے گا یا عبادت جو بھی ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, اسی طرح حج ہے. بہت سارے لوگ ہیں نماز روزہ میں وہ لگے رہتے ہیں, حج کی طرف دلچسپی نہیں ہوتی. تو نفس تو چونکہ عبادت سے روکنے والا ہے نا, وہ عبادت پر استقامت سے بھی روکتا ہے. یعنی ایک عبادت پر بندہ مائل ہو گیا لیکن وہ استقامت حاصل نہیں کرنے دیتا, ناغے کروا دے گا, چھٹی کروائے گا. اسی طرح روزے کا عادی ہو گیا, کبھی اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ یہ جو ہے وہ روزہ ترک کر دیا جائے. تو گناہ کی طرف مائل کرنے والا جو سلسلہ ہے وہ تو نفس کا اپنی جگہ پر رہتا ہے. عبادات, بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی پر دشوار ہوتی ہیں اور کسی وقت دشوار ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے,
اور کسی وقت اس کا ذہن ایسا بنتا ہے کہ بڑا بھاری ہے, بوجھ ہے, یہ میں کیسے کروں, اور نفس کی شرارتیں بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات ان عبادات کے اندر دل لگا رہتا ہے, دوسری عبادت کی طرف ایسی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ نفس کی جو شرارت ہے نا عبادت سے دوری والی, اس پر جو ہے وہ توجہ دے, اور حد تل امکان جو فرائض ہیں وہ تو اس نے ادا کرنے ہی کرنے.
ٹھیک ہے,
جو واجبات ہیں وہ ادا کرنے ہی کرنے, دل لگے یا نہ لگے ادا کرنے, اور دوسرا یہ کہ استقامت کے ساتھ کرنے, اور تیسرا یہ کہ اس میں دل لگانے کی
کوشش
کرنی, اور اخلاص والی جو صورت ہے اس کو اپنے مد نظر رکھنا.
ٹھیک ہے, اب وہ بیچ میں بھی فائدے اور ثمرات کا ذکر تو آیا, قرآن و حدیث میں کیا فضیلت؟
اس میں چند روایات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حدیث مبارک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, زکات کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا. زکات نہ دینے کا ایک تو یہ نقصان ہے, اور جو نہیں دیتے ان کے مال میں جو بے برکتی ہوتی ہے وہ انہیں پتا ہوتی ہے, اور انہیں اس کا اندازہ بھی ہوتا ہے, احساس بھی ہوتا ہے اچھی طرح. اور جب وہ زکات دینا شروع کرتے ہیں تو اس کی جو برکات ہوتی ہیں وہ اس کا جو
وہ بھی
فائدہ ہے وہ بھی
دیکھ لیتے
ہیں.
ماشاءاللہ.
ایک اور حدیث مبارک ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, خشکی اور تری میں, خشکی
اور
تری میں جو مال تلف ہوا وہ زکوٰۃ نہ دینے ہی سے تلف ہوا.
اللہ اکبر.
اب زکوٰۃ سے مال کیسا پاک ہو جاتا ہے اور مال کیسا بابرکت ہو جاتا ہے, اس حوالے سے ایک اور حدیث مبارک ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالی نے اس مال کا شر اس سے دور کر دیا.
سبحان اللہ.
دیکھیں کم بڑی برکت, یعنی مال کے اندر شر ہے, مال کی وجہ سے آدمی بہت ساری جو نفسانی خواہشات ہیں بیجا گناہوں بری, مال کو گناہوں کا ذریعہ بناتا ہے, اپنی آخرت کی تباہی کا ذریعہ بناتا ہے.
جی جی.
مال بیجا صرف کر کے اسراف کر کے بھی گناہ اور گناہوں میں لگا کر بھی گناہ. تو اگر مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو اس حدیث کی روح سے جس میں فرمایا گیا کہ اس مال کا شر اس سے دور کر دیا جاتا ہے, تو اس میں یہ بشارت بھی ہے کہ اس کا مال انشاءاللہ اس کے لیے باعث ضرر نہیں ہوگا. وہ بچنا چاہے گا تو بچے گا, اس کا مال اس کو ضرر کی طرف, ہلاکت کی طرف, شر کی طرف نہیں
گھارس بنانے والی.
تو زکوٰۃ دیں گے نا تو فرائض یہی ہے کہ فرائض ادا کریں گے, نماز کی پابندی, روزے کی پابندی, زکوٰۃ کی صورت میں, تو ان عبادات کے جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ ہمارے جسم پر, ہمارے قلب پر, ہمارے ذہن پر ایسے راسخ ہو جاتے ہیں کہ عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی دعائیں ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیکیاں کرنا آسان کر دے, گناہ کرنا ہمارے لیے دشوار کر دے. تو دعا اپنی جگہ پر ہے, اس طرف آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اور زیادہ ملیں گی.
مرحبا مرحبا.
ایک اور حدیث مبارک ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو زکوۃ دے کر.
اللہ.
اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو.
جی جی.
زکوٰۃ دے کر اور اپنے بیماروں کا علاج کرو خیرات کر کے.
سبحان اللہ.
دیکھیں اس میں دوسری بات بھی آ گئی.
جی.
کہ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ اپنا مال محفوظ ہو جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
وہ ضائع نہیں ہوتا. آزمائش آئی یہ اور بات ہے.
جی جی.
دوسرا یہ کہ بیماروں کا علاج کرو خیرات, صدقہ اور خیرات سے بلائیں دور ہوتی ہیں, بیماریاں جو ہیں ان میں بھی شفا ملتی ہے.
ماشاء اللہ.
تو اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے. ایک اور حدیث مبارک ہے جس میں فرمایا, تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو.
ٹھیک.
اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو, اسلام کے بنیادی ارکان میں سے.
جی.
تو اب کسی بھی رکن کو فوت کریں گے تو اس کا مطلب ہے اسلام کی تعلیمات پر پورا عمل نہیں کر رہے.
ٹھیک.
اس کے اندر ہم نے خود خلل ڈالا ہوا ہے. تو حدیث کا مفہوم اپنی جگہ پر واضح ہے. ایک اور حدیث مبارک جس میں فرمایا, جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. ایمان کا بنیادی تقاضا ہے کہ جن پر ایمان لایا ہے ان کے حکم پر عمل کرنا ہے, اور فرض حکم پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے, تاکیدی حکم ہوتا ہے. تو یہ چند احادیث مبارکہ ہیں.
جی.
ورنہ اس باب کی احادیث کو شمار کیا جائے تو اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں.
اللہ اللہ.
تو زکوٰۃ دینے کے فضائل اور زکوٰۃ نہ دینے کی جو مذمتیں ہیں اس حوالے سے جو احادیث مبارکہ کا بیان ہے, کم از کم وہ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے.
ٹھیک.
خاص طور پر مالدار کو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ زکوٰۃ دینے کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو, اور بیجا جو وہ ہے اس کا
مال کی محبت
ہے اور بخل ہے, کنجوسی ہے, اور یہ برے خیالات کہ مال کسی طرح روک لوں, زکوٰۃ نہ دوں, دوں تو پوری نہ دوں, دینی ہے تو ابھی نہیں دوں گا بعد میں دوں گا, اس طرح کے جو ہیلے بانے شیطانی ہوتے ہیں وہ اس کے ذہن میں آنا ختم ہو سکتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدیں پڑھ کر.
ٹھیک ہے. اچھا وہ سب یہ ارشاد فرمائے کہ عام طور پر رمضان میں بہت غلغلہ ہوتا ہے ان کا اور قلوب متوجہ ہوتے ہیں, کیا بہت کوئی خاص تعلق ہے زکوٰۃ کا اور رمضان کا؟ رمضان میں ہی ہوتی ہے زکوٰۃ؟
اصل زکوٰۃ رمضان میں زیادہ تر صدقہ خیرات تو بہت زیادہ ہوتا ہے, اسی میں زکوٰۃ بھی ہوتی ہے.
جی جی.
صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہے.
ٹھیک ہے.
اور صدقہ فطر.
جی جی.
وہ تو رمضان میں عام طور پر دیا جاتا ہے.
جی 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 جی.
صدقہ فطر تو مشہور و معروف ہے اور ہر مسلمان دیتا ہے عام طور پر, اس کے وجوب کی شرائط اپنی جگہ پر ہے, کس پر واجب ہے کس پر نہیں ہے. عید والے دن جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے, صبح صادق ہو گئی مسلمان مالی کے نصاب پر, تو وہ اپنی طرف سے بھی دے گا, اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی دے گا, وہ صدقہ فطر ہوتا ہے.
ٹھیک.
تو صدقہ فطر کا بھی رمضان سے تعلق یوں ہو جاتا ہے کہ عید سے پہلے لوگ صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں رمضان میں, اور بھی غریبوں کی جو مواسات ہے, غمخاری ہے, اس کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اس اعتبار سے کچھ غلط فہمی پائی جاتی ہے.
وہ کیا؟
وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق ہے سال پورا ہونے سے.
اوکے.
مالی کے نصاب جو ہے مالدار,
جی 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 جی,
نصاب کا مالک 7.5 تولہ سونا.
جی.
سونے کا نصاب ہے, اور 52.5 تولہ چاندی.
ٹھیک ہے,
یہ چاندی کے اعتبار سے نصاب ہے, 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مساوی کرنسی رقم,
ٹھیک ہے,
یا مال تجارت یہ جس کے پاس ہے تو اس پر جو ہے وہ زکات فرض ہو جاتی ہے, اور بھی اس کی اپنی جگہ پر شرائط. تو سال پورا ہوگا نا زکات تب ہوگی. زکات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے روزانہ دینی, یہ ہر مہینے زکات فرض ہو رہی
ہے.
زکات کب فرض ہوگی؟ کہ جب نصاب پر پورا سال گزر جائے گا.
ٹھیک,
مالی کی نصاب ہو گیا اور اب کمری اعتبار سے, یہ غلط فہمیاں یہ پائی جاتی ہے کہ سال عام طور پہ شمسی بھی ہوتا ہے سال, اور قمری جو چاند کی تاریخوں کے اعتبار
سے محرم سفر ربیع
الاول کی فرضیت میں جس سال کا اعتبار ہے وہ قمری سال ہے.
اوکے,
تو اب سال جب پورا ہو جاتا ہے تو زکات فرض ہو جاتی ہے.
ٹھیک,
اس سے پہلے زکات دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کا سال جو ہے وہ شوال میں پورا ہوتا ہے.
اوکے,
15 شوال کو, عید کا جو مہینہ ہے شوال,
جی جی,
15 شوال کو کوئی مالی کے نصاب ہوا تھا پہلی بار,
ٹھیک ہے,
52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال حاجت اصلیہ سے زیادہ تھا,
ٹھیک ہے,
اس کے پاس کرنسی,
جی جی,
سونا چاندی, سونے کا نصاب اپنی جگہ پر ہے, سونا چاندی, سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے اور یا کرنسی ہے تو اب سونے کا نصاب نہیں چلتا, اب چاندی کا چلتا ہے.
اوکے,
چاندی ہے یا کرنسی ہے تو اس کا نصاب چاندی کا ہوتا ہے. اسی طرح مال تجارت ہے تو مال تجارت کو بھی چاندی کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے. مال تجارت وہ مال ہوتا ہے کہ جو اس نیت سے خریدا جائے کہ میں بیچوں گا, جیسے دکانداروں کا مال ہوتا ہے. صرف خالص سونا اگر ہے,
جی جی,
صرف خالص سونا ہے, اس کے علاوہ نہ کرنسی ہے نہ چاندی ہے نہ مال تجارت ہے, تو پھر سونے کا نصاب چونکہ اپنا 7.5 تولہ سونا ہے, جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا اس وقت تک زکات سونے پر نہیں ہوگی. لیکن اگر 1-2 تولے سونا ہے اور کچھ رقم بھی ہے تو اب دونوں مل کر اس کا موازنہ کس سے ہوگا؟ چاندی کے نصاب.
اوکے, یہ عموماً غلطی ہوتی ہے,
یہ غلطی ہوتی ہے. 2 تولے سونا ہے اور مثلاً 10,000 روپے ہیں,
جی جی,
5,000 روپے ہیں, تو دونوں کو ملائیں گے تو اب دیکھیں گے کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ان کی رقم پہنچی ہے یا نہیں. اگر برابر یا اس سے زیادہ ہو گئی تو اب یہ سونے کا نصاب نہیں چلے گا,
ٹھیک ہے, اب یہ نہیں بولیں گے 2 تولے
کا نصاب.
اوکے,
تو یہ اس کی تفصیل تھی.
ٹھیک ہے,
تو چونکہ مدار کس پر ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد سال پورا ہوگا اور نصاب باقی رہے گا تو زکات دینی ہے.
ٹھیک ہے,
تو اگر 15 شوال پر سال شروع ہوا تھا اور اگلے 15 شوال پر جب پورا ہوگا تو زکات فرض ہوگی.
اوکے,
تو اس میں یہ معاملہ ہے کہ زکات سے سال پورا ہونے سے پہلے بھی زکات دی جا سکتی ہے.
تو آنے والے یعنی رمضان میں پہلے,
شوال سے پہلے جو رمضان آ رہا ہے اس میں نکال دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے.
جی جی,
فرض کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے. تو جو اپنا سال پورا ہونے سے پہلے
جی جی
زکات دیے گا وہ رمضان کو اختیار کر سکتا ہے, بلکہ بہتر بھی ہے تاکہ اس کو ثواب زیادہ ملے. لیکن اگر اس کا سال ہوا پورا شوال کے اندر, اس نے زکات نہیں دی,
جی جی,
اب وہ انتظار نہیں کر سکتا کہ میں اگلے رمضان تک میں نکال دوں گا ڈبل زکات.
اوکے, وہ نہیں, وہ تو کہے گا نا کہ مجھے ڈبل اتنا زیادہ ثواب ملے گا, 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا.
یہ ہوگا کہ سال پورا ہونے کے بعد اگر رمضان کا انتظار کریں گے تو اس میں گناہ ہوگا, کہ سال پورا ہونے کے بعد زکات دینے میں تاخیر کرنا گناہ ہے. تو اب دو صورتیں بن جائیں گی کہ جو سال پورا ہونے سے پہلے پیشگی زکات دے رہے ہیں,
جی جی,
وہ تو رمضان میں دے سکتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور رمضان کی بنا پر ان کا ثواب بھی زیادہ ملے گا,
ٹھیک ہے.
دوسرا یہ کہ جن کا سال رمضان میں پورا ہو رہا ہے,
جی جی,
وہ بھی رمضان کے اندر ان پر دینا ضروری ہے,
ٹھیک ہے.
تیسری قسم وہ بنے گی کہ جن کا سال رمضان میں پورا نہیں ہو رہا, شوال میں, ذیقعد میں, ذیلحج میں, دیگر مہینوں کے اندر جا کر سال پورا ہوتا ہے. تو جب سال پورا ہوگا, جس مہینے میں ہوگا اسی مہینے میں سال پورا ہوتے ہی زکات دینا ان پر فرض ہے, تاخیر کرنا جائز نہیں ہے.
اچھا مصعب, یہ
تین صورتیں اگر یاد کر لیں گے تو وہ غلط فہمی دور ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, اگر یہ ارشاد فرمائے عام عوام کا اگر اس طرح کا ذہن ہو کہ ٹھیک ہے گناہ ہو رہا ہے, اگر 1 گناہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن 70 گنا ثواب بھی تو مل رہا ہے نا, یہ اس میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ 70 زکاتوں کا ثواب ملے گا مجھے؟
اصل میں یہ تو کوئی, یعنی جس کو نیکی کا اور بدی کا, گناہ کی نحوست کا اور رب تعالیٰ کی ناراضگی کا اور زکات نہ دینے کی جو وعیدیں ہیں یا اس میں تاخیر کرنے کی جو صورتیں ہیں, ان کے بارے میں جو خبر نہیں رکھتا, علم نہیں رکھتا, اس کے ذہن میں تو یہ خیال آ سکتا ہے کہ دو چیزوں کو ملا دے گا.
ٹھیک ہے,
ایک طرف اگر بہت ساری عبادتیں,
جی جی,
وہ عبادت اختیار کرنے جاتا ہے تو اس کے ساتھ گناہ ہوتا ہے, تو وہ عبادت ہی عبادت نہیں ہے, اسے گناہ سے بچنا ضروری ہے. تو یہ اپنے طور پر وہ اصول بنا کر اس پر نہیں چل سکتا.
ٹھیک ہے,
اسے یہی کرنا ہوگا کہ سال جب پورا ہوگا تو اسی وقت زکات دے. ہاں, ایک صورت شرح نے خود ہی بتا دی,
جی جی,
آسانی بھی اس کے اندر ہے کہ پیشگی دے سکتا ہے.
ماشاءاللہ,
جب وہ پیشگی دے گا تو رمضان کے مہینے کو اختیار کر, اس کا ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا, اور زکات سال پورا ہونے کے بعد والا جو تاخیر کا گناہ تھا,
جی جی,
اسے بھی بچت ہو جائے گی.
ماشاءاللہ,
عقل مند تو ایسا ہوتا ہے. کہ گناہ سے بھی بچے گا اور نیکیاں بھی زیادہ کرے گا.
ٹھیک ہے.
اور اگر اپنی عقل کو درست استعمال نہیں کرے گا تو دینی مسائل کا بھی لحاظ نہیں رکھے گا تو یا تو اس کو نیکی کا ادھورا تصور ذہن میں آئے گا, اس طرف جائے گا اور گناہگار ہو رہا ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ کے جو ضروری مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھ کر اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اچھا, آپ نے سونے کا تذکرہ فرمایا, چاندی کا فرمایا, کرنسی وغیرہ کا فرمایا, مال تجارت کا فرمایا. یہ مال تجارت کو بھی ذرا بتا دیجئے.
ایک چیز یاد کر لی جائے ناظرین ہمارے کہ زکوٰۃ تین قسم کے مالوں پر ہے.
تین قسم کے,
صرف یہ تین قسمیں یاد کر لیں گے نا
جی جی,
تو کس چیز پر زکوٰۃ آئے گی, کس پر نہیں آئے گی.
اچھا,
یہ ساری چیزیں خود ہی حل کر. بہت ساری چیزیں ایسی پوچھی جاتی ہیں جو مال زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں.
ٹھیک ہے,
وہ بار بار بتانا پڑتا ہے کہ اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں, اس پر بھی نہیں, اس پر بھی نہیں. پوچھنے والا پوچھتا رہتا ہے, اس لیے کہ وہ تین جو زکوٰۃ کے مال ہیں اس نے یاد ہی نہیں کیے, سمجھے ہی نہیں.
ٹھیک ہے,
ہر بار اس کے ذہن میں ایک نیا مال سامنے آتا ہے,
وہ سوال لے کے,
پھر نیا کوئی مال نظر آیا, پھر اس کے بارے میں پوچھتا. تو اگر وہ تین چیزیں یاد کر لے گا تو آدھے مسئلے تو اپنے خود ہی جان لے گا.
ٹھیک ہے,
پہلی چیز تو یہ آ گئی سونا اور چاندی.
ٹھیک ہے,
سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو, چاہے زیور ہو اور عورتیں استعمال کر لیں, یہ خالص سونا ہو خالص چاندی ہو,
ٹھیک ہے,
اس پر زکوٰۃ ہے. عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ زیور ہم پہن رہے ہیں تو اس لیے زکوٰۃ نہیں ہوگی. زیور چاہے پہنا ہو یا نہ پہنا ہو, سونا چاہے زیور کے اندر ڈھلا ہوا ہو یا خالص شکل میں ہو,
ٹھیک ہے,
اس پر زکوٰۃ آئے گی.
اوکے,
ایک تو یہ ہے. سونے چاندی کے ساتھ ہی جو لاحق ہے اسی کے حکم میں داخل ہے وہ کرنسی ہے.
اوکے,
سکے, کرنسی نوٹ اور سکے آ گئے. اسی طرح پرائز بونڈ بھی آ گئے,
کسی بھی ملک کے ہوں,
کسی بھی ملک کے اپنی کرنسی ہو. سونا چاندی کو سمن خلقی کہتے ہیں.
اوکے,
سمن خلقی مطلب جو پیدائشی اللہ تعالیٰ نے اس لیے تخلیق فرمایا کہ اس کے ذریعے لین دین ہو, چیزیں خریدی جائیں. اور پہلے لین دین ہوتا بھی تھا سونا چاندی, اب سونا چاندی کی بدل کی صورت میں کرنسیاں ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے سونا چاندی ہوتا ہے, اس کی مالیت کے اعتبار سے موازنہ ہوتا ہے. اور رائج کرنسی چاہے نوٹوں کی شکل میں ہو یا دیگر دھاتی سکوں کی شکل میں ہو, اور پرائز بونڈ بھی کرنسی کے حکم میں داخل ہیں, تو یہ سب بھی سمن کہلاتے ہیں. لیکن سمن خلقی نہیں ہے سونا چاندی کی طرح, انہیں کہتے ہیں سمن عرفی. عام طور پر لین دین کے اندر کرنسی نوٹ اور سکے استعمال ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اس کا حکم بھی سونے چاندی والا ہے.
صحیح,
تو یہ تو ہو گیا مال تجارت. یعنی کسی کے پاس تنخواہ آئی, پیسے جمع کر لیے اس نے بینک کے اندر, گھر میں نوٹ رکھے ہوئے ہیں اور نوٹ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. کتنے ہیں؟
52.5 تولہ.
52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ان کی مالیت ہے.
ٹھیک ہے,
تو وہ جو نوٹ رکھے ہوئے ہیں کاغذی نوٹ, ان پر بھی زکوٰۃ آئے گی. یہ بھی اپنی جگہ پر.
ٹھیک,
تو سونا چاندی اور کرنسی نوٹ, اسی طرح سکے اور پرائز بونڈ لیجیے, یہ ایک کیٹیگری ہو گئی. دوسرا مال وہ ہے مال تجارت, جس کا پہلے بھی ذکر کیا, مال تجارت کی تاریخ بھی بیان کی, دوبارہ اسے ذہن نشین کر لیا جائے اور جو لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں کہ جو مال اس لیے خریدا ہے کہ اسے میں بیچوں گا,
بھلے وہ کچھ
نیت یہ ہے خریدتے وقت, نیت یہ ہے کہ میں اسے بیچوں گا نفع کماؤں گا.
اوکے,
اسے مال تجارت کہتے ہیں. اس کی موٹی سی مثال یہ ہے کہ جیسے دکان کا مال ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
دکاندار بیٹھا ہی اس لیے صبح سے شام تک مال لے کر, اس نے مال وہ بیچنا ہے,
بھلے ماچس ہو, بھلے
مال اس نے خریدا اسی لیے تھا کہ وہ بیچے گا.
جی,
تو خریدا ہے تو وہ مال مال تجارت ہو گیا. اب چاہے وہ دکان میں رکھ کے بیچے,
جی,
چاہے گھر میں رکھ کے بیچے,
اوکے,
چاہے باہر گلی کے اندر بیٹھ کر بیچے.
ٹھیک ہے,
تو خریداری اگر اس نیت کے ساتھ ہے کہ میں اسے بیچوں گا,
اوکے,
تو وہ مال تجارت بن جاتا ہے.
صحیح,
اس میں پراپرٹی بھی آتا ہے, آ جاتی ہے, مکان آ گئے اور اپنا
دکانیں آ گئی, گودام آ گئے, فلیٹس آ گئے. ٹھیک,
اس نیت سے خریداری کریں گے تو وہ مال تجارت ہو جائے گا. تیسرا ایک اور مال ہے, لیکن عام طور پہ شہری زندگی میں اس کی صورت دیکھنے کی بھی نہیں ملتی اور عام طور پہ سنا بھی کم ہی جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
وہ چرائی کے جانور ہوتے ہیں.
اوکے,
جو کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں, وہ چر کر, سال کا اکثر حصہ چر کر اپنا گزارا کرتے ہیں. اونٹ ہیں, اس میں گائے ہیں, بکری ہیں, ان کے اپنا نصاب ہے, اس کے اندر زکوٰۃ کی بھی اپنی تفصیلات ہیں. لیکن اس کی شرطیں بھی ہیں کہ اکثر حصہ وہ سال کا چر کر گزارا کرتے ہوں.
اوکے,
تو پھر وہ چرائی کے جانور ہوتے ہیں. اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ اپنی جگہ پر تیسری قسم موجود ہے. پہلی دو قسمیں خاص طور پہ یاد کر لیں, تیسری قسم سے متعلقہ اگر مخصوص لوگ ہیں تو وہ اپنے مسائل اسپیشلی کسی عالم دین معتمد سے, کسی مفتی مستند سے پوچھ سکتے ہیں کہ میرے اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ آئے گی بھی نہیں آئے گی, گائے ہیں یہ میں نے پالی ہوئی ہیں, یہ ان پر زکوٰۃ کس صورت میں آئے گی, گایوں پر زکوٰۃ آئے گی یا گایوں کی مالیت پر آئے گی, بکریوں کا ہے تو بکریاں چرائی کے جانور کب شمار ہوں گے, تو اس کی اپنی تفصیلات ہیں کہ سال کا اکثر حصہ اگر جانور چر کر باہر گزاریں گے اور وہ اس سے گزارا ان کا ہوگا تو وہ چرائی کے جانور کہلاتے ہیں.
ٹھیک ہے, سب ایک دو مثالیں میں یہاں لینا چاہوں گا آپ کی تاکہ آپ یہ اصول سمجھا دیں, اسی پر رکھ کر مثال کے طور پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کرائے کیا میرا مکان ہے، میں نے مکان کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے تو کیا اس پر زکات ہوگی؟
اب دیکھیں اصول یہ تھا کہ مال تجارت پر زکات ہوگی. مال تجارت کون سا ہے؟ کہ جس اس نیت سے خریدا ہے کہ میں بیچوں گا.
میں نے تو
کرائے پر جو چڑھایا ہوا ہے وہ تو آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، اپنا مکان ہے
جی ہاں،
اور کرائے پر دینے کے لیے خرید آپ نے رکھا ہوا ہے، اس پر زکات نہیں ہے. ہاں جو کرایہ آئے گا وہ چونکہ مال زکات بنے گا نا، کرنسی نوٹ ہوں گے، اس کے سکے ہوں گے، تو وہ سونے چاندی کے ساتھ مل کر نصاب اگر بنتا ہے اس کا، یہ پہلے سے صاحب نصاب تھا اس کے ساتھ رقم جڑ جاتی ہے تو اس کی زکات جو کرایہ آئے گا صاحب نصاب اس کی زکات تو دے گا، لیکن مکان کی جو مالیت ہے جو کرایہ پر دیا ہوا ہے اس کی زکات اس کے ذمے.
ٹھیک ہے، ایک کوشچن مفتی صاحب اور ہے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے. فار ایگزامپل میں پانی کا کام کرتا ہوں، فلٹر والا پانی بھیجتا ہوں، تو اب کیا پانی پر بھی، اور میں پانی میں نے رکھا ہی اسی لیے ہے، خریدا ہی اسی لیے کہ میں نے پانی بیچنا ہے، اور میں پانی خریدتا ہوں پانی بیچتا ہوں، تو کیا اب پانی کی مالیت پر بھی زکات ہوگی؟
ہر چیز ایسی آپ شمار کر سکتے ہیں.
یعنی
جو بھی چیز آپ نے خریدی اس لیے کہ بیچنی ہے، اس نیت سے خریدی ہے تو اس کو مال تجارت بن گیا، اور اس کا موازنہ چاندی کے حساب سے ہوگا. اور مالیت اگر اتنی پہنچتی ہے، سال گزرتا ہے اور سال کے اول آخر کے اندر مالک نصاب رہتا ہے، تو سال پورا ہونے پر زکات.
اچھا اب یہ بتائیے دیں کس کو زکات؟
دینے میں تو اس کے مصارف اپنی جگہ پر ہیں. مختصر میں آپ کو آگے بتا دوں کہ مستحق زکات تین لفظ، شرعی فقیر کو مالک بنا کر دینا ہے. تین چیزیں یاد کر لیں، مستحق زکات ہو، شرعی فقیر ہو، اسے مالک بنا کر دینا ہے. مستحق زکات کی اور تفصیلات ہیں، مصارف زکات اپنی جگہ پر ہیں. مختصر ابھی یہ میں کہوں گا کہ ماں باپ کو زکات نہیں دے سکتے، ماں باپ اپنی اولاد کو زکات نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا، یہ کیٹیگری ختم ہو گئی.
ٹھیک ہے،
اسی طرح غنی کو زکات نہیں دے سکتے، جو خود صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم کا وہ مالک ہے، حاجت سے زیادہ. اب اگرچہ وہ رقم کیسی کیوں نہ ہو تو وہ خود غنی ہو جاتا ہے، تو غنی کو زکات نہیں دے سکتے، شرعی فقیر کو دے سکتے ہیں. شرعی فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس نصاب بھر مال نہ ہو.
نصاب بھر مال،
نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی.
ٹھیک،
52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم کا وہ مالک نہ ہو، یا رقم کے علاوہ حاجت کے علاوہ جو سامان ہے اس کا وہ مالک نہ ہو اتنی مالیت کا، تو وہ شرعی فقیر ہوتا ہے.
بہتر،
تو مستحق زکات بھی ہو، شرعی فقیر ہو، یہ تو دو باتیں آ گئیں. تیسرا یہ کہ جو شرعی فقیر ہے اس کو زکات دینی ہے تو مالک بنا کر دینی. تملیغ اور چیز ہوتی ہے، اباحت اور چیز ہوتی ہے. اباحت یہ مثال کے طور پہ شرعی فقیر آیا کہ اس کو آپ نے بلایا اور اس کو کھانے کے لیے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا.
ٹھیک ہے،
کھانا اس کا، اس کی ملک نہیں کیا آپ نے،
ٹھیک ہے،
کھانا اس کو فراہم کر دیا تو وہ کھا لے، جتنا کھا سکتا ہے کھائے، تو یہ کھانے سے زکات ادا نہیں ہوگی.
اوکے،
لیکن کھانے کا آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا.
ٹھیک،
تو تملیغ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو قبضہ دے دیں، اس کو تحفہ دے دیں، اس کو ہبہ کر دیں. جب وہ قبضہ کر لے مکمل اور اس کا جو مال کا مالک تھا اس کا قبضہ ہر طرح ختم ہو جائے،
ٹھیک ہے،
یہ زکات ہے.
اوکے،
تو تملیغ ضروری ہے. جہاں تملیغ نہیں پائی جائے گی، اگرچہ وہ کیسے ہی دینی کام ہو، اس میں زکات ادا نہیں ہوگی. مدارس کے اندر یا مصارف کے اندر دینی ضرورت کے پیش نظر یا دینی ضروری کاموں کے لیے جو زکات اور صدقات جمع کیا جاتا ہے، اس میں بھی یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ یہ زکات براہ راست نہیں لگتی.
اوکے،
مساجد کی تعمیر میں، مدارس کی تعمیر میں، اس کے اخراجات میں براہ راست زکات نہیں لگ سکتی، اس لیے کہ تملیغ کے فقیر وہاں نہیں پائی جاتی.
اوکے،
شرعی فقیر مستحق زکات کو مالک بنا کر دینا نہیں پایا جاتا. جو جمع کرتے ہیں تو، اور جو ذی علم ہوتے ہیں اور لوگوں کی زکات کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں اور دینی کاموں کو بھی فروغ دینے والے ہوتے ہیں،
جی جی،
جیسے ہمارے ہاں بھی زکات فطرہ زکات واجبہ جمع کیا جاتا ہے اور خاص طور پر اس کا اعلانات ہوتے ہیں، تو اس میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ جو جمع زکات کی گئی ہے مدارس اور مساجد کے لیے، اس کا اولاً شرعی حیلہ کروایا جائے.
اوکے،
وہ طریقہ یہ ہے کہ کسی شرعی فقیر کو مالک بنا کر وہ زکات دے دی جائے، اور وہ اپنی رضا اور خوشی سے دینی کاموں میں، جو اہم دینی کام ہیں ان میں لگانے کے لیے بطور چندہ ڈونیٹ کر دے. اس طریقہ کار سے زکات بھی ادا ہو جاتی ہے اور دینی کاموں میں لگ بھی جاتی ہے. براہ راست جو لوگ لگاتے ہیں اور اس مسئلے سے واقف نہیں ہے، انہیں دینے سے زکات دینے والوں کی ادا نہیں ہوتی، اور لگانے والے جو لگاتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں.
جزاک اللہ خیر. بس آخری سوال ایک اور کروں گا اور پھر یہ پروگرام سے بیٹھ لیں گے ہم انشاءاللہ. وہ یہ صاحب، آپ نے بہن بھائیوں کا اور چچا زاد کا، کزن کا، ان کا تذکرہ نہیں کیا، بہو کا تذکرہ نہیں کیا، ان لوگوں کو کیا زکات دی جا سکتی ہے؟
جو یعنی اس اصل تو میں نے آپ کو بتائی، اصول اور فروع، اور شوہر اور بیوی، بیوی شوہر، इनको तो ज़कात नहीं दे सकते, इसके अलावा जो रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों को देना ज़कात देना अफजल है।
ओके,
मसलन बहन को देना, भाई को देना, ये अफजल है। इसी तरह चचा ताए फुप्पी को देना ये अफजल है, खाला मामू को देना अफजल है, उसके बाद फिर इनके जो और फुरू और नस्लें चलती हैं। तो जो दीगर रिश्तेदार हैं उसूल और फुरू के अलावा, शौहर और बीवी के अलावा जो रिश्तेदारियां हैं, उनको ज़कात देना अफजल भी है और उसमें दुगना सवाब है। दुगना सवाब यूं है कि एक तो तसद्दुक ज़कात देने का सवाब, दूसरा रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करने का, सिला रहने का सवाब। फिर एक ये भी रिवायत है, एक रिवायत में है कि जो अपने अजीज को, मोहताज अजीज को छोड़कर किसी और को ज़कात देता है, अल्लाह ताला उसका सदका कबूल नहीं फरमाता। तो एक तो ये कि करीबी रिश्तेदारों को ज़कात देना अफजल भी है, दूसरा ये कि एक ये भी आ गया हदीस शरीफ के अंदर जो बयान के अगर फेर कर देगा तो इसका मतलब यह है कि जो ज़कात के मुस्तहिक रिश्तेदार हैं उन्हें ज़कात दी जाए। बाज़ औक़ात मुस्तहिक रिश्तेदारों को देने के अंदर और ज़कात कहकर देने में उनकी दिल शिकनी का पहलू रहता है, उसके लिए उलमा ने यह हल बयान फरमाया है कि उन्हें ज़कात कहकर भले ना दें, दिल में नियत ज़कात की हो और तोहफा कहकर दे दें।
ओके,
इसलिए होगा कि ज़कात भी अदा होगी और उनकी मिल्क भी हो जाएगी, कब्जा करने से ज़कात भी अदा हो गई, उनके साथ भलाई का काम भी हो गया और उनकी दिल शिकनी
भी बचत हो गई। माशाल्लाह,
ये मुख्तसर अहकामात हमने यहाँ बयान किए हैं। ज़कात के तो काफी तफसीली अहकामात हैं,
फतावा ज़कात
पहले सुन्नत जो है किताबुल ज़कात छपी हुई है, तो कम से कम घर में जरूर रखनी चाहिए। मौका मेल आ जाता है कभी भी अपना मसला किसी और का मसला, तो उसमें देखा जा सकता है। अल्लाह ताला फराइज और वाजिबात जो मुसलमानों के हैं उन्हें ध्यान से शराइत और आदाब के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए।
बस इसी दुआ के साथ इजाजत चाहूंगे, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह मजीद इल्म और हिकमत की बातें लेकर हाजिर होंगे।
हिकमत है मुसलमान तेरा, गुमशुदा खजाना, पाले इसे जहां मिले इसको न तू गवाना, पाले इसे जहां मिले इसको न तू गवाना।